बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج ہفتہ ہے، بہمن کی 16، رجب کی 3 اور فروری کی 5 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم شہادت ہے، اسی مناسبت سے ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اصغر برومان نے. تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر سنیے گا پروگرام یادوں کے جھروکے جو تاریخی معلومات پر مبنی ہوتا ہے. اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں. سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. تہران کے خطیب جمعہ نے کہا ہے کہ اسلامی انقلاب ایک نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہے جس سے بھرپور استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. حکومت پاکستان نے کالعدم ٹی ٹی پی کی شرطوں کو مسترد کرتے ہوئے اس گروہ کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. ہندوستان کی سیاسی جماعت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی پر قاتلانہ حملے کے بعد حیدرآباد اور دہلی میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے. اور بحرین کی جمعیت الوفاق نے اعلان کیا ہے کہ آل خلیفہ حکومت اور صہیونی حکومت کے درمیان کسی بھی طرح کے سیکیورٹی سمجھوتے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. تہران کے خطیب جمعہ نے کہا ہے کہ اسلامی انقلاب ایک نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہے جس سے بھرپور استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. تہران کے خطیب جمعہ حجت الاسلام قاسم کاظم صدیقی نے نماز جمعہ کے خطبے میں اسلامی انقلاب کی 43 سالگرہ کی آمد اور عشرہ فجر کی مناسبت سے کہا کہ ایران کے فتح مند عوام کو ہر سال جشن انقلاب پورے جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے، اور انہیں چاہیے کہ اس گہرے تاریخی انقلاب اور نظریاتی تحریک کو بعد والی نسلوں تک منتقل کریں. تہران کے خطیب جمعہ نے اسلامی انقلاب کو ایک غیر معمولی اور بے مثال انقلاب سے تعبیر کیا اور کہا کہ اس انقلاب نے پوری دنیا پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں اور تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے بین الاقوامی تعلقات اور توازن کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا، اور اس انقلاب نے عدل و انصاف کے قیام کے لیے دنیا کو آمادہ کرنے کا راستہ ہموار کیا. تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں آنے والا انقلاب ایک نظریاتی انقلاب تھا جس کا مقصد انسانیت کو اللہ کی جانب متوجہ کرنا تھا. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ ایران اور سعودی عرب کا تعاون عالم اسلام کے مسائل کے حل میں مدد کرے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے او آئی سی کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا سے ٹیلی فونی گفتگو میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران اور سعودی عرب علاقے اور عالم اسلام کے دو اہم ممالک ہیں، اس امید کا اظہار کیا کہ دونوں ملکوں کا تعاون خطے اور عالم اسلام کے مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے عالم اسلام اور امت اسلامیہ کے مسائل پر بات چیت کے دوران ایران اور او آئی سی کے درمیان دو طرفہ اور چند جانبہ تعلقات اور تعاون، نیز جدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر کو دوبارہ کھولے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور علاقے کے بعض اہم مسائل پر بھی خاص طور پر گفتگو کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جدہ میں او آئی سی ہیڈ کوارٹر میں ایران کے نمائندہ دفتر کو دوبارہ کھولے جانے کے تعلق سے تنظیم کے سیکرٹری جنرل کی کوششوں کی تعریف کی۔ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے بھی اس ٹیلی فونی گفتگو میں جدہ میں او آئی سی کے ہیڈ کوارٹر میں ایران کے نمائندہ دفتر کے دوبارہ کھلنے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم میں ایران کا کردار، جو اس تنظیم کا بانی رکن ملک ہے، انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ او آئی سی سبھی رکن ملکوں کی شراکت اور تعاون کے بغیر عالم اسلام کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی، اور ہم سبھی رکن ملکوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس تنظیم کی مدد کریں۔ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکراتی عمل کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی ملکوں کے درمیان اختلاف افسوسناک ہے، اور یہ تنظیم سبھی مسلم ملکوں کو امن و صلح اور دوستی کی دعوت دیتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسی طرح جاپان کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی دلچسپی کے امور اور اہم دو طرفہ علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی۔ انہوں نے اپنے جاپانی ہم منصب سے اپنی گفتگو میں مختلف میدانوں میں ٹوکیو کے ساتھ تہران کے تعاون میں توسیع کی ضرورت پر زور دیا۔ جاپانی وزیر خارجہ یوشیما سا ہاشیاشی نے بھی ایران اور جاپان کے تعلقات کو تاریخی اور دیرینہ قرار دیتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے بھی زیادہ اقتصادی تعلقات کی توسیع پر تاکید کی اور کہا کہ اس راہ میں حائل سبھی رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا۔ جاپانی وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ کو ٹوکیو کا دورہ کرنے کی بھی دعوت دی۔ حکومت پاکستان نے کالعدم ٹی ٹی پی کی شرطوں کو مسترد کرتے ہوئے اس گروہ کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ امور کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی سے شروع میں افغان طالبان نے بات چیت کی اور کوشش کی کہ یہ گروہ پاکستان کے ساتھ معاملات طے کرے، لیکن مذاکرات آگے نہیں چل سکے۔ انہوں نے کہا کہ فائر بندی کالعدم تنظیم نے خود کی، اور اسلام آباد میں مارے گئے دونوں دہشت گرد اسی کالعدم تنظیم کے رکن تھے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مذاکرات سیاسی طریقے سے ہونے چاہیے، لیکن اگر کوئی ہتھیار اٹھائے تو پھر طاقت سے جواب دیا جاتا ہے۔ انہوں نے افغان طالبان کے بارے میں کہا کہ طالبان کے ساتھ ہماری بات چیت بہت اچھی ہے اور بہت اچھے تعلقات ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی کوشش ہے کہ دنیا طالبان کی مدد کرے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون غیر متزلزل ہے۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے چین کی قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن کے سربراہ سے ورچوئل ملاقات میں سی پیک کے منصوبوں اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ چین اور پاکستان آزمائے ہوئے دوست ہیں اور دونوں ملکوں کی تصویراتی شراکت داری ہر آزمائش میں پوری اتری ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کرونا وبا کے باوجود سی پیک منصوبے پر کام جاری رہا اور یہ وہ منصوبہ ہے جس سے دونوں ملکوں کے عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ چینی کمیشن کے چیئرمین نے کہا کہ چین گزشتہ 7 برسوں میں پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ کاری اور تجارتی شریک بن گیا ہے۔ بیجنگ مستقبل میں بھی مجموعی اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو برقرار رکھنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کا اجتماعی طور پر مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے جمعے کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملے کی خبر سن کر جس میں کئی لوگ مارے گئے افسوس ہوا۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے ایک بار پھر اس لعنت کا اجتماعی طور پر مقابلہ کرنے پر زور دیا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر نے پاکستانی قوم اور حکومت کو اس حملے کی تعزیت پیش کی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حالیہ مہینوں کے دوران علیحدگی پسندوں کے حملے بڑھ گئے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے پاکستانی فوج پر اسی علاقے میں ہونے والے حملے میں 10 فوجی مارے گئے تھے۔ ہندوستان کی سیاسی جماعت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی پر قاتلانہ حملے کے بعد حیدرآباد اور دہلی میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ جمعرات کی شام اتر پردیش میں دہلی بارڈر کے قریب ٹول پلازہ پر 3 سے 4 لوگوں نے اسد الدین اویسی کی کار پر فائرنگ کی جس میں وہ بال بال بچ گئے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ میرٹھ کے علاقے کٹھور سے ایک انتخابی ریلی کو خطاب کر کے دہلی جا رہے تھے۔ فائرنگ میں ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، تاہم وہ بال بال بچ گئے۔ اسد الدین اویسی پر قاتلانہ حملے کے خلاف حیدرآباد میں ان کے حامیوں نے شدید احتجاجی مظاہرہ کیا اور حملہ آوروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد کے چار مینار علاقے میں بازار اور دکانیں بند کر دی گئیں۔ دہلی میں اسی طرح کا ایک مظاہرہ کیا گیا، 2 حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن کے قبضے سے پستول بھی ضبط کر لی گئی ہے۔ اسد الدین اویسی نے اس حملے کو اپنے خلاف ایک بڑی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ پریاگ راج میں دھرم سنسد کے دوران میرے خلاف جو بیان دیے گئے یہ حملہ اسی کا نتیجہ تھا۔ ہندوستان میں کرونا کے معاملات میں نسبتاً کمی کے باوجود پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا سے 1000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے جمعے کو اپنے تازہ بیان میں کہا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ملک میں 1,49,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں اب تک 4,17,000 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ریاست کیرالا میں اس وقت کرونا کے سب سے زیادہ کیسز ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر ریاست کرناٹک ہے۔ کرونا کے معاملات کے ساتھ ساتھ ملک میں ویکسین لگانے کا عمل بھی جاری ہے اور اب تک ہندوستان میں 1,68,00,000,000 ٹیکے لگائے جا چکے ہیں، جبکہ پچھلے ایک دن میں 55 لاکھ لوگوں کو کرونا کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ طالبان گروہ نے صوبہ پنچھیر کے لیے مزید مسلح افراد روانہ کر دیے ہیں۔ افغانستان کا صوبہ پنچھیر طالبان حکومت کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ افغانستان کے قومی استقامتی محاذ کے جوان صوبہ پنچھیر میں کئی بار طالبان فوجیوں کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی شفق و نا نے مقامی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ پنچھیر میں افغانستان کے قومی استقامتی محاذ اور طالبان گروہ کے درمیان ہونے والی حالیہ جھڑپوں کے بعد طالبان نے اس صوبے میں مزید مسلح افراد روانہ کیے ہیں، یعنی شاہدوں نے ضلع نابا کے تاوخ علاقے میں طالبان اور قومی استقامتی محاذ کے درمیان سنگین جھڑپیں شروع ہونے کی خبر دی ہے۔ بحرین کی جمعیت الوفاق نے اعلان کیا ہے کہ آل خلیفہ حکومت اور صہیونی حکومت کے درمیان کسی بھی طرح کے سیکیورٹی سمجھوتے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ بنی گانٹنس نے جمعرات کو اپنے بحرینی ہم منصب عبداللہ ابن حسن النعیمی کے ساتھ سیکیورٹی سمجھوتے پر دستخط کیے۔ اس سمجھوتے کے مطابق بحرین اور تل ابیب کے درمیان سیکیورٹی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ میرات البحرین نیوز ویب سائٹ نے جمعیت الوفاق کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ آل خلیفہ حکومت کو بحران کا سامنا ہے اور ملت بحرین نے انہیں اس طرح کا سمجھوتا کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا ہے، اور ملت بحرین آل خلیفہ کے طرز حکومت اور قوم دشمن منصوبوں کو مسترد کرنے کے موقف پر ثابت قدم ہے۔ جمعیت الوفاق بحرین نے کہا ہے کہ صہیونی وزیر کا بحرین میں داخل ہونا ریڈ لائن کو عبور کرنا ہے، اور اس دورے کا اعلان نہ کیے جانے کا مقصد احتجاجی مظاہروں اور صہیونی حکومت سے تعلقات کی بحالی کی عوامی مخالفت کو روکنا ہے۔ بحرین کے شیعہ رہنما آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے بارہا اعلان کیا ہے کہ صہیونی دشمن سے ساز باز اس ملک کے عوام کے خلاف بحرینی حکومت کی سیاسی جنگ ہے۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے بحرین بحران یمن کے حل کے لیے پائیدار راہ حل کی کوششوں کا مطالبہ کیا ہے۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ہانس گرونڈ برگ نے جمعے کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ عمان کے دارالحکومت مسقط کے دورے پر ہیں اور وہاں یمن کی مرکزی حکومت کے مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام اور عمان کے حکام سے ملاقات کی ہے۔ یمن کے مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے بھی ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ انہوں نے یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سے ملاقات کی اور یمن میں انسانی حقوق، انسانی صورتحال اور یمنی عوام کا محاصرہ ختم کیے جانے کی ضرورت کے بارے میں بات چیت کی۔ یمنی حکومت کے ترجمان عبدالسلام نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کے ساتھ یمن کے خلاف جارحیت، قیدیوں کے تبادلے اور گمشدہ افراد کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ دریاسنا یمن کی مرکزی حکومت کے رکن نے کہا ہے کہ داعش اور القاعدہ دہشت گردوں کے ساتھ امریکہ دوہرا رویہ رکھتا ہے۔ یمن کی مرکزی حکومت کے رکن محمد البخیتی نے ایک ٹویٹ میں شمالی شام میں داعش کے ایک سرغنے کے قتل کے بارے میں امریکی حکام کے اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ داعش اور القاعدہ کے دہشت گردوں کے ساتھ سنپیروں کی طرح کام کرتا ہے۔ دریاسنا جارے سعودی اتحاد نے جمعے کی صبح یمنی دارالحکومت سنا پر شدید بمباری کی ہے۔ جارے اتحاد نے یمن کے مختلف رہائشی علاقوں کو وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ جارے سعودی اتحاد نے السبعین کے علاقے پر دو بار اور سنا ایئرپورٹ کے پاس ایک مرتبہ بمباری کی۔ ان حملوں کے نتیجے میں دارالحکومت سنا دھماکوں سے لرز اٹھا. ابھی تک ان حملوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی رپورٹ نہیں ملی ہے. جار سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن کے صوبہ معارب کے مختلف علاقوں الجوبا، مدغل اور الوادی کے علاقوں پر کم سے کم 10 بار بمباری کی ہے. یمن کی انسانی حقوق کی وزارت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمن میں جار سعودی اتحاد کے حملے اور جرائم امریکہ کے اشارے پر انجام پا رہے ہیں. سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف جارحانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہے. جارح سعودی اتحاد کے حملوں اور جارحیتوں کے باعث اس ملک کے 10,000 افراد شہید اور لاکھوں افراد زخمی اور در بدر ہو چکے ہیں، جبکہ محاصرے کے باعث عوام کو غذاؤں اور ادویات کی شدید قلت کا سامنا ہے. عراق کے مختلف علاقوں میں عراقی سیکیورٹی اہلکاروں نے 10 داعشی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. عراقی فوج کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ عراقی فوجیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں نے ملک کے الگ الگ علاقوں میں مختلف کارروائیوں میں 30 سے زیادہ داعش دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. ان کارروائیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. عراقی فوج کے سربراہ نے اعلان کیا کہ حالیہ دنوں میں عراق کے مختلف علاقوں میں انجام دی جانے والی کارروائیوں میں 60 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. حالیہ ہفتوں کے دوران عراق کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں داعش کے باقیات کے حملے بڑھ گئے ہیں. عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے اعلان کے باوجود اس دہشت گرد گروہ کے باقیات اکا دکا کارروائیاں انجام دیتے رہتے ہیں. عراقی فوج اور رضاکار فورس الحشد الشعبی نے ملک کو داعش دہشت گرد گروہ کے وجود سے پاک کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں متعدد کارروائیاں انجام دی ہیں اور انسداد دہشت گردی کی ان کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے عرش پہ بلایا
غربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد ہوا سیدنا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ہم ایک بار پھر آپ کو حضرت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں, اور اسی سلسلے میں ہم نے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے, سماعت فرمائیے.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص تم سے دوستی کا دم بھرے اور نیک مشورہ دے تو تم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی اطاعت کرو. سامعین, فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام شیعوں کے نوے امام ہیں, اور آپ کی والدہ حضرت سمانۂ مغربیہ سلام اللہ علیہا ہیں. حضرت امام علی نقی علیہ السلام اپنی والدہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, میری والدہ میری نسبت عارفہ اور بہشتیوں میں سے ہیں. شیطان کبھی بھی آپ کے نزدیک نہیں جا سکتا, اور جابروں کے مکر و فریب آپ تک نہیں پہنچ سکتے. آپ خداوند عالم کی پناہ میں ہیں جو سوتا نہیں, اور وہ صدیقین اور صالحین کی ماؤں کو اپنی حالت پر نہیں چھوڑتا. امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ کے گاؤں سریہ میں ہوئی۔ سریہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جسے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آباد کیا تھا اور کئی برس تک آپ کی اولاد کا وطن رہا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام اور آپ کے فرزند ارجمن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام عسکریین کے نام سے بھی مشہور ہیں، کیونکہ عباسی خلفہ آپ کو سن 233 ہجری میں سامرہ لے گئے اور آخر عمر تک آپ کو وہیں نظر بند رکھا۔ آپ کی مشہور کنیت ابوالحسن ہے، اور چونکہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کی کنیت بھی ابوالحسن ہے، اسی لیے اشتباہ سے بچنے کے لیے امام کاظم علیہ السلام کو ابوالحسن اول، امام علی رضا علیہ السلام کو ابوالحسن ثانی اور امام علی نقی علیہ السلام کو ابوالحسن ثالث کہا جاتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی علی اور لقب ہادی، نقی، نجیب، مرتضی، ناسع، عالم، امین، مؤتمن، منتجب اور طیب ہیں۔ البتہ ہادی اور نقی معروف ترین القابات میں سے ہیں۔ ماہ ذیقعدہ سن 220 ہجری میں جب آپ کے والد گرامی نوے امام شہید کیے گئے تو میراث امامت کے اعتبار سے امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ شایان ذکر ہے کہ جب امام علی نقی علیہ السلام امامت کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ کی عمر 8 برس 5 مہینے سے زیادہ نہ تھی۔ آپ اپنے والد کی طرح بچپن میں ہی امامت کے عظیم الہی منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا دور امامت عباسی خلفہ معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین اور معتص کے ہم اثر تھا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ عباسی خلفہ کا سلوک مختلف رہا، البتہ سب کے سب خلافت کو غصب کرنے اور امامت کو چھیننے میں متفق اور ہم عقیدہ تھے، جن میں سے متوکل عباسی اہل بیت کی نسبت دشمنی رکھنے میں زیادہ مشہور تھا اور اس نے خاندان رسالت کو آزار و اذیت پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ حد تو یہ تھی کہ ائمہ علیہ السلام کی ہر یادگار کو مٹانا چاہتا تھا۔ اس نے اماموں کی قبروں کو مسمار کیا، خاص کر قبر مطہر سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے اطراف کے تمام گھروں کو مسمار کر کے وہاں کھیتی باڑی کرنے کا حکم دے دیا۔ متوکل نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو سن 243 ہجری میں مدینہ منورہ سے نکلوا کر سامرہ نخل مکانی کروائی اور اس طرح آپ کو آپ کے آبائی وطن سے دور کر دیا۔ اور زیارت حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا ایک ایسا نمایاں کارنامہ ہے جس نے شیعان اہل بیت علیہ السلام کی تربیت اور انہیں شیعہ معارف و تعلیمات سے روشناس کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ دعائیں اگرچہ ایک طرف سے خدا کے ساتھ راز و نیاز پر مشتمل تھیں تو دوسری جانب مختلف صورتوں میں ایسے سیاسی اور معاشرتی مسائل کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں جو شیعوں کی سیاسی زندگی میں بہت مؤثر رہیں اور منظم انداز سے مخصوص قسم کے مفاہیم کو مذہب شیعہ تک منتقل کرتی رہی ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا اہم ترین اور کامل ترین زیارت نامہ ہے، جس کے ذریعے آپ سب کی دور یا نزدیک سے زیارت کی جا سکتی ہے۔ یہ زیارت نامہ شیعان اہل بیت علیہ السلام کی درخواست پر حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی طرف سے صادر ہوا۔ زیارت نامے کے مضامین حقیقت میں ائمہ علیہ السلام کے بارے میں شیعہ عقائد، ائمہ کی منزلت اور ان کی نسبت ان کے پیروکاروں کے فرائض پر مشتمل ہے۔ یہ زیارت نامہ فصیح ترین اور دلنشین ترین عبارات کے ضمن میں امام شناسی کا ایک اعلیٰ درسی نصاب فراہم کرتا ہے۔ زیارت جامعہ حقیقت میں عقیدہ امامت کے مختلف پہلوؤں کی ایک اعلیٰ اور بلیغ توصیف ہے۔ فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ عباسیوں کے دارالخلافہ میں 11 برسوں تک ایک فوجی چھاؤنی میں قید اور اس دوران مکمل طور پر لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے سے محروم رکھا گیا۔ سامرہ پہنچنے پر امام علی نقی علیہ السلام کا عوامی سطح پر بہت زیادہ خیر مقدم کیا گیا اور آپ کو خزیمہ بن خازم کے گھر میں رکھا گیا۔ مشہور محدث و فقی شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ سامرہ میں پہنچنے کے پہلے روز متوکل نے حکم دیا کہ آپ کو 3 دن تک دار السعالیک میں رکھا جائے اور اس کے بعد آپ کو اس مکان میں منتقل کیا گیا جو آپ کی سکونت کے لیے معین کیا گیا تھا۔ صالح بن سعید کی روایت کے مطابق متوکل نے یہ اقدامات امام علیہ السلام کی تحقیر کی غرض سے کیا تھا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام آخر عمر تک اسی شہر میں مقیم رہے۔ علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ سامرہ میں امام علیہ السلام کے جبری قیام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ خلیفہ بظاہر امام علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کرتا تھا لیکن در پردہ آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا تھا، گو کہ وہ کبھی بھی ان سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سامرہ میں اس قدر صاحب عظمت و رافت تھے کہ سب آپ کے سامنے سر تعظیم خم کرتے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سامنے منکسر المزاجی کا اظہار کرتے اور آپ کا احترام کرتے تھے۔ امام علیہ السلام سامرہ میں جبری اقامت 20 برس اور 9 ماہ کی مدت کے دوران ظاہری طور پر آرام کی زندگی گزار رہے تھے، مگر متوکل آپ کو اپنے درباریوں میں لانا چاہتا تھا تاکہ اس طرح وہ امام علیہ السلام کی مکمل نگرانی و جاسوسی کر سکے، نیز لوگوں کے درمیان امام کے مقام کو گرا دے۔ آخر کار 3 رجب المرجب سن 254 ہجری قمری میں معتز عباسی کی خلافت کے دور میں خلیفہ کے بھائی معتمد عباسی کے ہاتھوں زہر دے کر آپ کو شہید کرا دیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کے سرحانے آپ کے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے سوا کوئی نہ تھا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا جنازہ نہایت شان سے اٹھا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں، فقہا، قاضیوں، دبیروں اور امیروں کے علاوہ خلیفہ کے دربار کے بزرگوں نے شرکت کی اور امام علیہ السلام کو آپ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کا مرقد مطہر عراق کے شہر سامرہ میں ہے، جہاں آپ کے جوار میں آپ کے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کی بہن حکیمہ خاتون، امام محمد تقی علیہ السلام کی دختر گرامی کے علاوہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا بھی دفن ہیں۔ سامعین، ہم آج کے پروگرام کو امام علیہ السلام کے ایک نورانی کلام پر ختم کرتے ہیں جس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس پر تمہارا تسلط نہیں اس پر غصہ ہونا عاجزی ہے، اور جس پر تسلط ہے اس پر غصہ ہونا پستی ہے۔ سامعین، ایک بار پھر شہادت امام علی نقی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع نبیہ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، جو خصوصی طور پر حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تاریخی حقائق پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا اردو ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 بہمن، 3 رجب اور 5 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین رجب سن 254 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ آپ کی ولادت سن 212 ہجری قمری میں مدینے کے قریب ایک مقام پر ہوئی۔ آپ نے اپنے والد بزرگ غار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسلامی معاشرے کی امامت اور رہبری کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کا ایک معروف لقب ہادی یعنی ہدایت کرنے والا ہے۔ امام نقی مختلف سماجی، سیاسی اور عقیدتی مسائل پر بحث و مباحثے کے لیے متعدد نشستوں میں لوگوں کے سوالات کے جواب دیا کرتے تھے۔ علم و ادب کی عظیم شخصیات آپ کے علم کے بحر بے قرآن سے سیراب ہوتی تھیں۔ آپ نے ہمیشہ ضرورت مند اور پریشان حال لوگوں کی حاجت روائی اور مدد کی۔ آپ کے در سے کبھی کوئی نا امید نہیں گیا۔ ایک طرف آپ کا انتہائی وسیع علم اور دوسری طرف لوگوں میں آپ کی محبوبیت اور مقبولیت نے عباسی حکمرانوں کے دلوں میں بغض و حسد کی آگ بھڑکا دی، اور آخر کار ایک سازش کے ذریعے آپ کو شہید کروا دیا۔ تین رجب 469 ہجری قمری کو ابو الحسن طاہر بن احمد مصری کا انتقال ہوا۔ ان کا شمار 5ویں صدی ہجری کے معروف ادیبوں میں ہوتا ہے۔ وہ شروع میں تاجر تھے، لیکن بعد میں علم کے حصول کے شوق میں عراق چلے گئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس مصر آ گئے۔ مصر آ کر وہاں علمی، ثقافتی اور دیگر ادبی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ پانچ فروری سن 1881 عیسوی کو اسکاٹ لینڈ کے مشہور فلسفی اور تاریخ دان تھامس کارلائل کا انتقال ہوا۔ وہ 1795 عیسوی میں ایک دیہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ کارلائل نے اسلامی ملکوں کے متعدد سفر کیے، جس کے دوران اسلامی تمدن و ثقافت سے واقفیت حاصل کی۔ وہ قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن قلب ہستی کی آواز ہے جو لوگوں کو سننی چاہیے۔ اگر انہوں نے اس کلام پر توجہ نہ دی تو پھر کوئی دوسرا کلام اس قابل نہیں ہے جس پر توجہ دی جائے۔ یہ شعرہ آفاق فلسفی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا نے اس عظیم انسان کو علم و حکمت عطا کی تھی۔ وہ گہری بصیرت، پراثر نگاہ اور عظیم روح کے مالک اور جاہ طلبی سے دور تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں میں سے تھے جنہیں خدا نے مخلص قرار دیا ہے۔ 16 بیمن سن 1273 ہجری شمسی کو ایران کے ایک بڑے عالم دین مرجع تقلید اور تمباکو تحریک کے قائد آیت اللہ مرزا محمد حسن شیرازی نے وفات پائی۔ وہ سن 1193 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی اور قرآنی علوم کی تحصیل کے بعد اعلیٰ تعلیم کی تکمیل کی غرض سے وہ نجف اشرف تشریف لے گئے، وہاں کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ مرزا شیرازی کی مرجعیت اور قیادت کے زمانے کا اہم ترین سیاسی واقعہ برطانوی ریجی کمپنی کے ساتھ تمباکو کی صنعت اور تجارت کا معاہدہ ہے، جس کی روح سے ایران میں تمباکو کی صنعت اور تجارت کا لائسنس 50 سال تک کے لیے اس کمپنی کو دے دیا گیا تھا۔ مرزا شیرازی سمیت دوسرے مجاہد علماء نے اس استعماری معاہدے کی شدید مخالفت کی۔ مرزا شیرازی نے تمباکو کی حرمت کا تاریخی فتویٰ صادر کر کے ایران میں اغیار کے اثر و رسوخ کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایرانی عوام نے اس فتوے پر سختی سے عمل کیا، جس کے باعث برطانیہ نے اپنے موقف سے پسپائی اختیار کی اور ریجی معاہدہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ سولہ بیمن سن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کی عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عبوری حکومت کے اعلان کے ساتھ اسلامی انقلاب کے اہداف و مقاصد بھی بیان فرمائے۔ آپ نے عبوری حکومت کو ہدایت کی کہ وہ انقلابی مقاصد کو مد نظر رکھے۔ عبوری حکومت کے فرائض کے ضمن میں آپ نے ملک کے نظام حکومت کے تعین کے لیے ریفرینڈم کرانے کا اعلان فرمایا۔ اس کے علاوہ آئین کی تدوین کے لیے فقہا کی کونسل کی تشکیل اور مجلس شورا اسلامی یعنی پارلیمنٹ کے انتخابات کے انعقاد کا بھی اہتمام کیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے عبوری حکومت کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی شاہی فوج کی بعض چھامنیوں میں اسلامی انقلاب اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حق میں مظاہرے ہوئے۔ شاہ کی طرف سے مارشل لا اور جلسے جلوسوں پر پابندی کا قانون نافذ ہونے کے باوجود پورے ایران میں وسیع پیمانے پر جلوس نکلے اور مظاہرے ہوئے، اور شاہی نظام کی سرنگونی کے لیے ایران کی مسلمان قوم کی تحریک آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامی نبی، آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد فی حکمک ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك و وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.